السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. علماء کرام، موسٹ ریسپیکٹڈ برادرز، حضرت مولانا عبدالرفیع صاحب مکی دامت برکاتہ، ہی از ناٹ ان نون ٹو اس، ہی ہیز میڈ مینی ٹرپس ٹو ساؤتھ افریقہ، اینڈ دوز آف یو ہو ویئر فارچونیٹ انف ٹو بی پریزنٹ ایٹ دا مجلسز آف حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایٹ سٹینگر will recall that after the Durood Salam and the recitation of Yasin Sharif and the majlis which is to take place after the Tarawih Salat, Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh used to request Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahab, our honored guest, to make the dua. He has got a very, very long history of his association with the late Hazrat Shaykh Zakariya Sahab Rahmatullah Alayh. He was a very close confidant and mu'tamad of Hazrat Shaykh Rahmatullah Alayh. Khilafat, as I explained many times, is given to many people, but there are some people who not only are namesake khalifas, but they are in reality the reflection of the Shaykh. So in our time, alhamdulillah, we can say that he is one of the senior and ajal khulafa of Hazrat Shaykh Zakariya Sahib Rahmatullah Alayh. As far as Afghanistan is concerned, I don't think anybody knows more about Afghanistan at present from those who are amongst us than our Hazrat Maulana Abdul Hafiz Sahab Damat Barakatuh, because he was directly associated with the Taliban, and long before it became a Taliban group, we know there were different factions there, and something that was restricting the success of the Afghani Mujahideen, something that was restricting the success against the Russians, was the disunity and the different factions. Of course, many of those factions are now with the Northern Alliance, but he was instrumental in getting them together, having a meeting in Makkah Mukarrama, making duas at the Kaaba Sharif, and so many other things. It's a long history, I don't want to go into that. So he's been fully associated with the Afghanistan government, and also with the whole history of liberation. Then if you take the Qadiani movement, wherever he comes to know that there is a group that is now working very strongly to promoting Qadianism, then the Khatm-e-Nubuwat Jamaat, which he is heading, then immediately they go there. Recently in France, in Holland, and so many other places, they had their jalsas and gatherings to make the people realize that this group, which claims to be a Muslim group, is nothing but a mischievous group which is out of the pale of Islam because of their deviant beliefs. Then if you take in many, many other madrasas, jamaats, darul ulooms, he himself is a Shaykhul Hadith, who is teaching Hadith Sharif in the madrasa in Makkatul Mukarrama, Madrasa Saulatiya, and he is associated with so many other Darul Ulooms in Pakistan and other parts of the world. So we are fortunate to have these type of people amongst us, and we should take advantage of their presence. May Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the tawfiq of benefiting from his mawa'iz.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، جنامي قدر محترم ومكرم علماء كرام مشايخ اعظم اور محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ تنہ تنہا خالق و مالک و رازق و متصرف فی الامور ہے. اللہ کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، جنگلات اور سمندر، سمندر میں مچھلیاں اور اس کی جو بھی جانور ہیں اور خشکی میں جو جانور ہیں، اس کے علاوہ فرشتے، جنات، انسان، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. آسمانوں سے اوپر، زمینوں کے نیچے، زمینوں کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں. اور ہر مخلوق کے ساتھ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے فل کنٹرول میں رکھا ہے. کسی مخلوق کو بھی، نہ چھوٹی کو نہ بڑی کو، اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی ایسی مخلوق ہے جو کہ بالکل آزاد ہے، جو چاہے کرے، اور اللہ بیچارے مسکین ہے، کچھ کر نہیں سکتے اس کے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت، ہر آن، ہر حال میں اپنی ہر مخلوق پہ قادر مطلق ہیں، اور ہر مخلوق چھوٹی سی چھوٹی سے لے کر اور بڑی سے بڑی تک اللہ سبحانہ و تعالی کے پورے پورے کنٹرول اور قبضے میں ہے. مختلف آیات قرآنی اور احادیث شریفہ اس میں آئی ہیں، اس وقت ان سب کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ الحمدللہ ہم میں سے ہر مسلمان کا ایمان ہے. میں تو صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات ابتداءً مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، بڑا لمبا چوڑا قصہ ہے. اس کے بعد ان کو اللہ تعالی نے زمین پہ اتارا اور یہ فرما دیا کہ اے آدم، تمہیں زمین پہ اتارا ہے اس لیے کہ اب میں تمہارا اور تمہاری ذریت کا امتحان لوں گا. جو شخص کامیاب ہوگا اسے جنت میں بھجواؤں گا، اس کے لیے جنت بنائی ہے، اور جو اس امتحان میں ناکام ہوگا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تھوڑی سی محدود مدت کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہر انسان کو بھیجنا ہے تاکہ اس کا امتحان لے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان لے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہوگا وہ اچھا عمل ہے، جو اس کے خلاف ہوگا وہ برا عمل ہے. یہ بہت آسان چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اللہ کے آخری نبی اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار رسول اور نبی بھجوائے. بعض حدیث میں آتا ہے کہ 125,000 نبی اللہ نے بھجوائے. بہرحال وہ مختلف اقوام کی طرف آتے رہے اور اللہ کا پیغام دیتے رہے. بعض لوگوں نے انہیں مانا، جنہوں نے مانا اور ان کی بات پہ عمل کیا ان کو اللہ نے اس دنیا میں بھی ہر خیر سے نوازا، ہر کامیابی سے نوازا، ہر خوشی سے اور راحت و اطمینان سے نوازا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو کامیاب فرمایا، اپنی رضا اور خوشنودی ان کو نصیب فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے جنت ان کا ٹھکانہ بنایا، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. آخری نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا کو اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کر بھجوایا اور یہ اعلان فرما دیا کہ اب یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور ان کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرما کر بھجوایا اور لوگوں میں اعلان کروا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین اب صرف اسلام ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس سے پہلے جتنے ادیان تھے، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو یا اس کے علاوہ ہو، وہ سارے کے سارے منسوخ ختم، اور جو پہلے ہی لوگوں کے بنائے ہوئے تھے وہ پہلے ہی لغو تھے، باطل تھے، وہ بھی باطل. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ فرما دیا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مرتد اور کافر، دارہ اسلام سے خارج، اور جو اس کو مانے گا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی مرتد اور خارج. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ امت محمدیہ کو پرانی اقوام کے قصے سنائے اور بتایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، دیکھو اس بات کو یاد رکھو حضرت موسیٰ کا قصہ بار بار مختلف انداز سے سنایا، حضرت ابراہیم کے قصے سنائے، قوم عاد و ثمود کے قصے سنائے، مختلف اقوام عالم کے قصے سنائے اور انبیاء کے ساتھ، کہ دیکھو یہ سارے سب کا ایک ہی حال ہے اور ایک اصول اور ضابطہ اللہ نے بتایا کہ میں نے جس نبیوں کو اپنا دین دے کر بھیجا، جن لوگوں نے ان کو مانا ان کو اس دنیا میں بھی میں نے عزت عطا فرمائی، شوکت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، راحت عطا فرمائی اور ہر خیر سے نوازا، اور آخرت میں بھی ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اللہ کے دین کو ٹھکرایا، اور ان لوگ حالانکہ وہ مخالفین بعض دفعہ بہت بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے، بہت بڑی بڑی یعنی آپس میں ان کا کوئی تناسب ہی نہیں تھا، بڑی طاقت بل اتنا کہ وہ اپنے آپ کو نہ رب کو ملالا کہا کرتے تھے اس سے، اور لوگ بھی اس پہ انکار نہیں کرتے تھے کہ ہاں واقعی یہ تو رب عالی ہے، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا دل چاہے تو ان کی اولادوں کو کٹوا دے مروا دے، کوئی بیچارہ بولنے والا نہیں تھا، احتجاج کرنے والا بھی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں تھا، ایسا فرعون تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے قصے قرآن میں سنائے، لیکن جب اس نے اللہ کے دین کا مقابلہ کیا اور ادھر جو اللہ کے دین کو ماننے والے تھے وہ اپنے دین پہ ڈٹ گئے، استقامت کے ساتھ قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس مخالف کو باوجود اتنی اونچی قوت کے اور اتنی رفعت کے اور اتنی قوت اور شاہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے دم کر کے ایک منٹ میں غرق کر دیا، اس کو اور اس کے بیڑوں کو، اس کے جنود کو، سب کو اللہ نے غرق کر دیا، پتہ بھی نہیں چلا. ہاں عبرت کے لیے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، صرف اس کی لاش کو عبرت کے لیے، وہ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت رہے. ہو نمرود کے ساتھ یہی ہوا، قوم عاد و ثمود کے ساتھ، سب کے قصے اللہ نے تفصیلی سنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کی وضاحت فرمائی، اور یہ ایک اصول اور ضابطہ ہمارے لیے بنا دیا کہ سنت اللہ الجاریہ یہی ہے، اور یہ فرما دیا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، کہ اللہ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے دین کے ماننے والے اور ایک طرف اللہ کے دین کے دشمن، جب ان کا ٹکراؤ اللہ کے دین کی وجہ سے ہوگا، جب بھی یہ سنت اللہ ہے، جب بھی اللہ کے دین کی وجہ سے ٹکراؤ ہوگا اور دشمنان دین اللہ کے دین کے دشمن جب اللہ کے دین کو ہدف بنا کر اس کے ماننے والوں پہ ظلم اور تکبر اور غرور کے ساتھ حملہ کریں گے، تو اللہ کی مدد اللہ کے دین کے ماننے والوں کے ساتھ ہے. آپس میں تناسب کتنا بھی ہو، اللہ کے لیے تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی اس کی مخلوق، یہ بھی اس کی مخلوق، لیکن جب دشمنان دین اللہ کے دین کو دشمنی کا نشانہ بنائیں گے اور اس کی وجہ سے اللہ کے دین کو ماننے والوں پہ حملہ کریں گے، تو اللہ کی سنت یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت پھر دین والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مخالفین کو بہر صورت ختم کرتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، یہ سنت اللہ ہے. اس وقت جو ہمارے سامنے حالات چل رہے ہیں، یہ ایک اصول کی بات میں نے عرض کر دی تاکہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ اصول رہے، کتاب و سنت اس سے بھرے پڑے ہیں. جتنا آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں گے، تفسیروں کو دیکھیں گے، حدیث اس کی شروحات کو دیکھیں گے، یہی بات کھل کر اللہ تعالیٰ نے جگہ 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 فعال لما يريد ان اللہ علی کل شیء قدیر یوتی الملک من یشاء توتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء، ہر جگہ بار 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 اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کھول کھول کے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کی جا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کی توفیق عطا فرمائے. جتنا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں گے یہ چیز نکھر کر ہمارے سامنے آئے گی. اللہ سب کا خالق ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی طاقت اللہ کے سامنے، ساری دنیا کی قوتیں اللہ کے سامنے ایک مکڑی کا جالہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اللہ کا تو معاملہ یہ ہے کہ کسی چیز کو چاہے تو کہہ دے ہو جا تو وہ ہو گئی، بلکہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک ہمارے سمجھانے کے لیے مثال ہے. اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر کن کہے ہی اللہ جو چاہ لے وہی ہوتا ہے، جو چاہ لیا اللہ نے وہ ہو گیا. تو بہرحال یہ جو حالات ہمارے سامنے اس وقت افغانستان کے اور امریکہ کے اور اس کے ساتھ برطانیہ کے چل رہے ہیں، ان کو اگر ہم بغور ان کو بھی بغور اگر دیکھے تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اس وقت امریکہ اور اس کے حواری برطانیہ وغیرہ سب وہ انہوں نے دین کو اپنا ہدف بنایا ہوا ہے اور دین دشمنی کی وجہ سے افغانستان پہ اٹیک کر رہے ہیں اور یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ہم چند دنوں کی مار ہے یہ تین چار دن میں ختم کر دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافر یہ کفار اور دشمنان اسلام دین یہ چاہتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ایسے ہی بجھا دیں گے لیکن اللہ کا دین بجھنے والا نہیں ہے واللہ متم اللہ اپنے نور کو اللہ تام کریں گے اور پوری دنیا پہ پھیلائیں گے اللہ نے تو یہ دین اس لیے اتارا ہے تاکہ دنیا پوری دنیا کو اس کے نور سے منور کرے اور چاہے کفار اس کو چاہیں یا نہ چاہیں یہ اللہ کی قدرت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے کہ امریکہ کا ہدف دین اسلام ہے جیسے وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے یہ نہیں ہے یہ تو صرف ایک بہانہ ہے حقیقت یہ ہے کہ دین دشمنی ہی اس کا ہدف ہے وہی اس کا مقصد ہے اور وہی وجہ ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا تاکہ وقت بھی انشاءاللہ ہے اتنا کہ میں اپنی پوری بات کہہ سکوں سمجھنے کے لیے تاکہ حقائق ہم سے اوجھل نہ ہو جائیں اور حقیقت کو ہم سمجھ لیں دیکھیے تاریخی لحاظ سے جب دیکھا جاتا ہے تو الحمدللہ پچھلی 13 صدیوں میں عموماً دنیا میں اسلام کی حکمرانی رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے پہلے خلافت راشدہ پھر خلافت بنی امیہ پورے مڈل ایسٹ مہذب دنیا پہ اسی کی حکومت تھی یورپ وغیرہ اس زمانے میں خلافت بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا وہ جنگلی اور وحشی لوگ سمجھے جاتے تھے نہ وہاں کوئی تہذیب تھی نہ وہاں کوئی سائنسی ترقی تھی نہ وہ تو جب اندلس کی حکومت وہاں قائم ہوئی اسپین اور پرتگال میں اس وقت ان کو دنیا کی کچھ خبر ہوئی سائنسی ترقی کا پتہ چلا کہ دنیا بھی کچھ ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے کچھ ملتا ہے کچھ علم بھی کوئی چیز ہے سائنس بھی کوئی چیز ہے تب انہیں پتہ چلا جا کر ورنہ دنیا کی تہذیب کا آثار کہ ان کا انہیں کچھ خبر نہیں تھی اس لیے ان کا کسی تاریخ میں ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا ہاں البتہ چین ہندوستان یہ ان کی ایک پرانی تہذیب ہے یورپ کی تو کوئی پرانی تہذیب نہیں وہ تو جنگلی وحشی لوگ شمار ہوتے تھے ہاں جب اندلس آیا تب انہیں اور پھر انہوں نے اس کے بعد لڑائیاں صلیبی لڑائیاں ہوئیں اور اندلس پہ انہوں نے قبضہ کیا تب جا کے وہ اس طرف آئے لیکن الحمدللہ اس کے بعد خلافت عثمانیہ قائم ہوئی یہ 13 صدیاں فی الجملہ میں عرض کر رہا ہوں کہیں کہیں ان کی حکومتیں بھی تھیں لیکن اب تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ جتنی 5-6 صدیاں جو خلافت بنی عثمان عثمانیہ کا حکومت رہی ہے یورپ میں کسی ملک میں بھی کوئی حکومت ان کی منشا کے بغیر نہیں بنتی تھی یہ تاریخ بتاتی ہے اس بات کو اتنی پاورفل خلافت عثمانیہ بھی تھی آخری دور میں بھی کہ آخری 5 صدیوں میں یعنی 8ویں صدی ہجری سے لے کر تقریباً 13ویں صدی ہجری تک 9ویں صدی ہجری سے لے کے 14ویں ہجری تک یہ 3-5 صدیاں ایسی گزری ہیں جس میں یورپ میں کوئی حکومت بغیر ان کی مرضی کے نہیں بن سکتی تھی تو بہرحال یہ ادھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت رہی اور وہ تقریباً 1857 میں اس کا خاتمہ ہوا خلافت عثمانیہ اور اس کے بعد بھی چلی اور 50 سال تک اب 80-85 سال ہوئے ہیں جس میں وہ ختم ہوئی بہرحال جب یہ ختم ہوئی تو کفر کو اس تاریخ کا پتہ ہے چاہے وہ یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے کمیونسٹ ہوں ملحد ہوں سب کو اس تاریخ کا پتہ ہے کہ یہ دنیا کے حکمران ہیں لہذا ان سے ڈرو اور انہیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جب یہ دین اپنے دین پہ مضبوطی سے آ جاتے ہیں اور دین کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں تو اس دین کی وجہ سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر یہ سب پہ چھا جاتے ہیں یہ انہیں پتہ ہے یہ تاریخی حقائق ہے ایمان کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخ کی وجہ سے انہیں تاریخ پڑی ہے ہماری انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کی تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے دین پہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں ہم اپنے دین کو اور یہ دین پہ آ جاتے ہیں ان کے بڑے چھوٹے سب کے سب تو پھر یہ دنیا پہ چھا جاتے ہیں. اور جب یہ دین سے علیحدہ ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے مرتے ہیں, شہوات اور خواہشات کی زندگی گزارتے ہیں, نفس اور شیطان کے پیچھے چلتے ہیں, تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں, پھر ان سے نہ ڈرو. پھر ان میں اختلافات, پھوٹ, لڑائیاں, جھگڑے, آپس میں پھر یہ لڑتے مرتے رہتے ہیں. اور ان کا اتحاد دین پہ موقوف ہے, بغیر دین کے اتحاد نہیں ہوتا ان کا. یہ بھی ایک ضابطہ چلا آ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بین. مفسرین فرماتے ہیں کہ اوس اور خزرج کے درمیان 16 سال سے, مدت دراز سے لڑائیاں چلی آ رہی تھیں, آپس میں دشمنیاں تھیں, ایک دوسرے کا انتقام بدلے لیتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دین اسلام سے انہیں نوازا تو ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ بھائیوں سے زیادہ آپس میں ان میں محبت ہو گئی, اور سب انصار اللہ ہو گئے, اللہ کے انصار, اللہ کے دین کے انصار بن گئے, اور آپس میں محبتیں پیدا ہو گئی. اللہ جتلاتے ہیں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ساری دنیا کی دولت اور خزانے خرچ کر دیتے تو ان میں آپس میں محبت نہیں کر سکتے تھے, پیدا نہیں کر سکتے تھے. لیکن ولکن اللہ الف بینہ, اللہ نے, مفسرین بتاتے ہیں اللہ نے کیسے پیدا کی, وہ دین اسلام کی برکت سے پیدا کی. جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا اور اس کو اپنا لیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پیچھے چل پڑے تو آپس میں محبت پیدا ہو گئی. مسلمانوں کے آپس کے اختلافات اور انتشار کے ختم ہونے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ سارے مسلمان دین پہ آ جائیں. دین ان میں رسی پرو دیتا ہے, دین کی وجہ سے وہ آپس میں ایک ہو جاتے ہیں. تو لہذا کفار نے کیا کیا کہ ان میں دین نہ آنے دو اور ان کو آپس میں لڑاتے رہو, مختلف طریقوں سے, کسی طریقوں سے لڑاتے رہو تاکہ آپس میں ہمارے خلاف نہ اکٹھے ہو. لہذا جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد انہوں نے استعمار شروع کیا, کسی ملک پہ برطانیہ کا قبضہ, کسی پہ فرانس کا قبضہ, کسی پہ ہالینڈ کا قبضہ, کسی پہ اس کا قبضہ, کسی پہ اس کا قبضہ. لیکن پھر تحریکیں شروع ہوئیں, آزادی جب دینی شروع کی تو تب بھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے, کوشش کر کے, سازشیں کر کے ایسے لوگوں کو حکمران بنایا جو بددین تھے. ہر ملک میں یہ کوشش کی کہ کہیں دیندار لوگوں کے پاس حکومت نہ آنے پائے, بددین, تاکہ یہ دین سے, جتنا دین سے دور رہیں گے اتنا آپس میں لڑیں گے, اور جتنا آپس میں لڑیں گے اتنا ہماری حکمرانی کا ہمیں موقع ملے گا. لہذا یہ سارا ہوا, چلتے مسلمان بیچارے انتشار کا شکار. اسی دوران دنیا میں دو سپر طاقتیں بن گئیں, ایک سوویت یونین اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. وہ بھی مختلف ملکوں کا مجموعہ تھا, اور یہ امریکہ بھی مختلف اسٹیٹوں کا مجموعہ ہے, ایک ملک نہیں ہے, یہ بھی کئی ملک ہیں, جتنے ان کے ستارے ہیں اتنے ملک ہیں. نہیں, یہ واقعہ ہے, ایک حقیقت ہے, تاکہ ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ ایک ملک ہے. جیسے برطانیہ یہ ایک ملک ہے, جیسے جرمنی یہ ایک ملک ہے, پہلے دو تھے اب وہ بھی ایک ہو گئے, فرانس ایک ملک ہے, لیکن امریکہ ایک ملک نہیں ہے, اس کا نام ہی یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ بہت سے اسٹیٹوں کا مجموعہ ہے, اور ان میں آپس میں بھی ابھی 100 سال پہلے تک اتنی لڑائیاں ہوتی رہیں, اتنا, وہ ایک مستقل داستان ہے. یہ امریکہ خبیث جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف اٹھا ہے, دعویٰ کرتا ہے جھوٹا, اس کی تو رگوں میں خون ہی دہشت گردی کا ہے اور ظلم کا ہے. انسانوں پہ کتنا, جتنا ظلم امریکہ نے کیا ہے انسانوں پہ, انسانیت پہ, کالوں پہ علیحدہ, گوروں پہ علیحدہ, اور ریڈ انڈین جو اصل ملک کے مالک ہیں ان پہ علیحدہ. یہ تو عجیب ایک داستان ہے, تاریخ ہے مستقل, کہ انہوں نے کتنے ظلم کیے ہیں اور اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں, وہ علیحدہ قضیہ ہے. یہ تو ایک علیحدہ باب ہے, اس وقت ہم اسے نہیں کھولنا چاہتے, وقت تھوڑا ہے. اصل تو قضیہ یہ ہے کہ یہ دو سپر طاقتوں کا دعویٰ کرنے لگے, لہذا ہر ایک نے کوشش کی کہ میں دوسرے کو گراؤں اور خود سپر طاقت. اسی دوران سوویت یونین کو یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ یہ امریکہ کی جو طاقت کا, زیادہ طاقت کا جو راز ہے, ورنہ میں ہر لحاظ سے اس سے آگے ہوں, لیکن اس کی طاقت جو علیحدہ وہ اقتصاد ہے, مالی چیز ہے, تو میں کیوں نہ یہ خلیج کے ملکوں پہ تیل ہے, میں اس پہ تسلط حاصل کروں یا ان کو اپنے زیر نگراں بناؤں تاکہ امریکہ کا ختم ہو اور میں سپر پاور بن جاؤں, واحد سپر پاور میں بنوں. لہذا اس نے آ کے سوچا کہ بھی میں افغانستان کے ذریعے سے ایک کام کروں. اس نے فوراً ظاہر شاہ کی حکومت کو بدلا. وہ پہلے ہی کمیونسٹ کے تابع تھا لیکن پورا پورا نہیں تھا. اس نے اس کو بدلا کہ یہ تو پرانا بادشاہ چلا رہے, ایک نئے کو لاؤ تاکہ وہ میری بات مان کے چلے. لہذا اس کے رشتہ دار کو داؤد کو لے کر آئے, لیکن وہ بھی پوری بات نہیں مانتا رہا کہ بھائی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو بھی اتارو. پھر ایک اور سے ساز باز کی کہ تم اگر میری بات پوری مانو تو میں اسے اتارتا ہوں, تمہیں لے آتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں, خادم ہوں آپ کا. وہ اس کو لے آئے اور اس سے کہا کہ اب ہر دین کو ختم کرو, ہر دین کے منسوب چیز کو افغانستان سے ختم کرو. لہذا وہ بتاتے ہیں وہاں کے علماء کے 3 مہینوں کے اندر تقریباً 5,000 علماء اور طلباء کو قتل کیا مختلف بہانے. کوئی تقریر کرتا اسے پکڑ لیتے, کوئی بیان کرتا اسے پکڑ لیتے کہ تم نے ایسا کیا, چلو قتل. حتیٰ کہ ایک جگہ پھر علماء مشورے کے لیے بیٹھے, حضرت شیخ ابراہیم مجددی رحمت اللہ علیہ جو وہاں کے شیخ المشائخ تھے, بڑے محدث علامہ تھے اور بڑے شیخ المشائخ صوفی امام عالم تھے, ربانی بزرگ تھے اور وہ خاندانی چلے آ رہے تھے وہاں کے. تو انہوں نے تمام علماء کو بلایا, تقریباً سنا ہے کہ 500 علماء کو بلایا کہ ہم مشورہ کریں کہ بھئی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے دین کے بارے میں. انہوں نے ان کو پکڑ کے, سارے اس علماء کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, سب کے سب, کہ تم حکومت کے خلاف سازش کر رہے تھے, یہ الزام ہے. اور مساجد کو, مدارس, ان کے مدرسے کو بلڈوز کیا, مسجد کو بلڈوز کیا, خانقاہوں کو, اس طرح یعنی مزارات کو, کہیں جس کو دین کی طرف نسبت تھی سب کو, کسی کو بلڈوز کیا, کسی کو گرایا, کسی کو کسی بہانے تھے, کسی کو کسی بہانے تھے, ہر چیز جو دین کی تھی اسے ختم کرنا شروع کیا. اور کہہ دیا کہ عورت کو کوئی مجبور پردے پہ مجبور نہیں کر سکتا, جو چاہے آزاد ہے دین کے بارے میں, اور یہ اس ملک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہاں کمیونزم آئے گا, ایسے آئے گا. وہ پارٹی بھی خلق پارٹی تھی جس نے پرچم خلق اور پرچم پارٹیوں کو اختیار دے دیا کہ تم ملک میں کمیونزم کو پھیلاؤ. کچھ علماء جو بچ گئے تھے ادھر ادھر ادھر, وہ اکٹھے ہو گئے, پاکستان آئے. کہاں جاتے پاکستان آئے کہ یہاں علماء ہیں, ان سے فتویٰ کہ بھی یہ ہمارے ہاں تو یہ حالات ہو رہے ہیں. اور بھی یہ تو میں نے مختصر بتایا, عجیب عجیب حالات ہیں جو وہاں کے لوگوں نے بتائے ہیں, وہ بھی ایک مستقل داستان ہے. لیکن وہاں کے علماء آئے اور وہاں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تھے اس زمانے میں, جو کہ اپوزیشن کے لیڈر تھے. تو لہذا ان کی, اور وہ چونکہ خود بھی پختون تھے, اس لیے ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. انہوں نے کہا کہ استفتاء مرتب کرو, یعنی اپنے حالات بتاؤ اس میں تاکہ ہم اس کے مطابق علماء سے فتویٰ لیں. تو اس پہ انہوں نے اپنے حالات یہ سارے جو میں نے ذکر کیے, اس کے علاوہ بھی اسی طرح کے اور حالات حقائق لکھے اس میں. تو حضرت مفتی صاحب نے سب سے پہلے اس پہ فتویٰ دیا کہ اس وقت افغانی قوم پہ جہاد, ہر مسلمان پہ جہاد فرض ہے, کہ افغانی وہ روس اور اس کے یہ جو ہم نوا ہیں کہ منسٹ ان کے خلاف جہاد کریں تاکہ دین کا تحفظ ہو, ورنہ تو دین ختم ہو جائے گا اور مسلمان سارے کے سارے کافی, جیسے روس میں ہوا ایسے یہ ابھی ہو جائے گا, لہذا جہاد کرنا فرض ہے. یہ فتویٰ دیا اور سارے علماء سے اس پہ دستخط کروائے, حضرت بن نوری, حضرت محمد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ, دوسرے حضرات سے سب سے دستخط کروائے اور انہوں نے فتویٰ دیا. پھر تو الحمدللہ تمام عالم اسلام کے علماء نے فتویٰ دیا, لیکن یہ ہمارے اکابر کو یہ جاتا ہے کہ سب سے پہلا فتویٰ ہمارے اکابر نے دیا, اور اسی فتوے پہ تمام علماء نے پھر اس کا, اور الحمدللہ وہ جہاد ہوا. اور ایسی قربانیاں ان مجاہدین نے دی ہیں کہ وہ ابتدا کے مجاہدین 3-4 سال اس طرح جہاد انہوں نے کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ 2-3 مہینے گزر جاتے تھے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی سوائے سوکھی روٹیوں کے اور چائے کے. ناشتہ بھی اسی کا, دوپہر کا کھانا بھی اسی کا, شام کا کھانا بھی اسی کا. کھانے کا کبھی مہینوں میں کوئی گوشت مل جاتا, کوئی شکار مل جاتا تو اتنی خوشی ہوتی جیسے عید ہو گئی ہے. اور اتنی بمباری کی, اتنی بربادی کی روس نے کہ 15 لاکھ مسلمان اس جہاد میں شہید ہوئے. 15 لاکھ, 1.5 million 15 لاکھ مسلمان اس جہاد میں شہید ہوئے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قبول فرمایا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سوویت یونین ٹوٹ گئی, ختم ہو گئی. سوویت یونین کا نام ہی نقشے سے ختم ہو گیا, انہوں نے خود ہی توڑ دی. لینن کے بت جو انہوں نے چوراہوں میں رکھے ہوئے تھے اس کو گرا دیا ان کو جا کے, ختم, کہ اب یہ سوویت یونین نہیں چلے گی. اور خود بخود اس کے نتیجے میں بغیر ایک قطرہ خون بہائے 7 ملک اسلامی وجود میں آ گئے. ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, آذربائیجان, کرگیزستان, ارمینیا, یہ 7 ملک, پورے 7 ملک کنٹریز وہ وجود میں آ گئے. اور ان ملکوں کا یہ حال ہے کہ کمیونسٹ کے زمانے میں جو 50-60 سال انہوں نے سوویت یونین کے تحت گزارے ہیں, اس زمانے میں ان ملکوں کا یہ حال تھا, سب ساتوں کے ساتوں کا یہ حال تھا کہ کسی گھر میں اگر ایک پیپر قرآن مجید کا مل جاتا تھا تو اس سے بڑا جرم اس ملک میں کوئی شمار نہیں ہوتا تھا. بڑے سے بڑا آدمی وزیر تک اس شخص کی اس گھر والوں کی سفارش نہیں کر سکتا تھا. اور حکومت کا اختیار تھا کہ اس کو, اس کے رشتہ داروں کو, بیوی بچوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو غداری کے الزام میں قتل کر دے, چولی پہ چڑھا دے, جیل میں بھیج دے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. ان ملکوں کا اب یہ حال ہے الحمدللہ کہ ان ساتوں کے ساتھ ان ملکوں میں اب قرآن مجید ان کے پریسوں میں چھپ رہا ہے. مکتب قرآن مجید کے مکتب کھل گئے ہیں, حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں, سارا الحمدللہ مساجد, ہزاروں مساجد یکمشت کھل گئی الحمدللہ. مسجد کی طرف کوئی جاتا نہیں تھا, بند تھی, وہ سب کھل گئی. اور لیکن ظاہر ہے کہ 60-70 سال وہ کمیونزم کے نیچے رہے, دینداری تو وہاں نہیں ہے, لیکن یہ کیفیت پیدا ہو کہ ملک آزاد ہوئے. ادھر افغانستان کے جہاد میں پہلے سے ہی انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کفار نے کہ بھئی جہاں چونکہ کئی جماعتیں تھیں, ایک جمعیت تھی اور دوسرا اپنا کیا اس کا جمعیت اسلامی تھی, اتحاد گروپ تھا, فلاں گروپ تھا, حکمتیار کا گروپ تھا, سیاف کا گروپ تھا, ان کا دوسروں کا گروپ تھا, سارے گروپوں میں انہوں نے کیا کہ بھئی اب حکمرانی پہ ان کی لڑائی کروا دی اور خانہ جنگی شروع کروا دی. جو جہاد پہ اٹھے تھے وہ تو چلا گیا دشمن, اب یہ باہر کے کفار نے, جن میں امریکہ بھی ہے, فرانس بھی ہے, سب نے ان کو شہ دی, کسی نے اس کو شہ دی, کسی نے اس کو شہ دی, اور انہیں پتا تھا کہ اگر یہ اگر آگے تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا. امریکہ کا سابق صدر نکسن اس جہاد کے زمانے میں اخباروں میں یہ بات آ چکی ہے, ریکارڈ پہ موجود ہے کہ وہ وہاں گیا کرسمس منانے, چونکہ وہاں بہت سی یہ ریڈ کراس وغیرہ یہ تنظیم ان کے ساتھ وہ منانے کے لیے, کرسمس منانے کے لیے گیا, تو وہاں جا کے اس نے مجاہدین کے حالات بھی پتہ کیے, مجاہدین سے ملا, نوجوانوں سے ملا, ابھی تمہارا کیا جذبہ ہے, تو کسی نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, ہم فلسطین فتح کریں گے اور اسرائیل کو ماریں گے اور امریکہ کو ماریں گے, یہ کریں گے, پوری دنیا میں اسلام پھیلیں, وہ سارے جذبات ان کے سامنے تھے. تو اس نے آ کے وہاں سے بیان دیا کہ یہ جو لوگ لڑ رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں, یہ تو میں مانتا ہوں کہ یہ سوویت یونین ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی, لیکن امریکہ بھی اس بات کو سوچ لے کہ جب یہ عربی کے جو الفاظ ہیں اس کے وہ عرب اخباروں میں آئے تھے, اس میں یہ تھا کہ اذا ظہر المارد الاسلامی فمن الذي يقف امامه. مارد کہتے ہیں بہت بڑا پہلوان ہو, بہت اونچا لمبا چوڑا, عام لوگوں سے بہت اونچا اور طاقتور, کہ جب یہ ایک طاقتور اسلامی نوجوان اٹھ کے آئے گا مجاہد, تو اس کا مقابلہ امریکہ کیسے کرے گا. تو انہوں نے پہلے سے اس بات کی فکر تھی کہ بھئی یہ جب غالب آئیں گے سوویت یونین تو ہمیں کیا کرنا ہے, لہذا وہ فوراً ہوشیار ہو گئے, اپنے آدمی داخل کر کے انہوں نے ان میں خانہ جنگی شروع کرا دی. بڑوں میں خانہ جنگی ہوئی اور چھوٹوں میں اپنا بدماشی اور عیاشی اور فحاشی پھیل گئی. چھوٹے کمانڈر سبھی قسم کے, بعض دیندار بھی ہوتے ہیں, جو دیندار تھے وہ اپنا دینداری میں لگ گئے, کوئی پڑھانے میں لگ گئے, کوئی اللہ اللہ کرنے میں لگ گیا, اور جو ایسے ہی تھے انہوں نے اپنا فحاشی اور عیاشی شروع کر دی, سڑکوں پہ ٹیکس لینے شروع کر دیے. ہمیں یاد ہے کہ ہم ربانی کی حکومت کے زمانے میں جب گئے ایک وفد کے ساتھ, تو 15 جگہ پہ ہم سے ٹیکس لیا گیا, 15 جگہ پہ, پاکستان سے لے کے کابل پہنچنے تک 15 جگہ پہ ہم سے ٹیکس, کئی اور کتنا ٹیکس, کئی کوئی 20 روپے, کوئی 30 روپے, کوئی 20, اور لیکن ہر گاڑی سے, اب 100 گاڑیاں آ رہی ہیں تو 20 روپے کے 2000-3000 روپیہ بن جاتا ہے, لیکن ٹیکس لیا گیا, 15 جگہ پہ ٹیکس لیا گیا. اور اس کے علاوہ وہ جس کمانڈر کی جہاں چلتی تھی, اگر اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی, گاؤں سے لڑکی اٹھا لی, اس کے ساتھ زناکاری شروع کر دی, کوئی لڑکا اٹھا لیا اس سے لواطت شروع کر دی, کوئی اور فحاشی, اس طرح کسی کا مال پسند آ گیا مال اٹھا لیا, کسی کی بکریاں اچھی لگیں بکریاں اٹھا لیں, گائے اٹھا لیں, یہ سارے کام انہوں نے, نیچے والوں نے یہ شروع کر دیے, بڑوں والوں نے آپس میں خانہ جنگی ہوئی. یہی وجہ بنی طالبان کے آنے کی. یہ ایک مستقل تفصیل ہے, علماء سے آپ نے سنی ہوگی کہ ایک گاؤں میں ملا محمد عمر جو اس وقت امیر المومنین ہیں, وہ ایک گاؤں میں اپنے طلبہ کے ساتھ, ان کو طالبان کا مطلب ہے طالب علم, طالب کہتے ہیں وہاں کی پشتو زبان میں, طالب کہتے ہیں طالب علم کو جو دین کا طالب علم ہو, اور وہ بہت سے ہوں جمع تو ان کو کہتے ہیں طالبان. یہ طالبان تھے, ان کے 60-70 ان کے پاس, یہ جہاد ختم ہو, یہ بھی مجاہد تھے, پورے جہاد افغانستان میں جہاد میں شریک رہے, بلکہ امیر المومنین کی آنکھ اسی میں شہید ہوئی جہاد میں. تو اس کے بعد یہ اپنا علم میں لگ گئے, آ کر عبادت میں علم میں لگ گئے. تو ان کے گاؤں کے ایک دو آدمیوں نے آ کر ان کو کہا کہ حضرت آپ تو جہاد چھوڑ کے آئے ہیں, آپ کا یہ جہاد کا ساتھی یہ کمانڈر جو ہے اس نے طوفان مچایا ہوا ہے, ہماری اتنی لڑکیاں اٹھا کے لے گیا ہے, اتنے لڑکے لے گیا ہے, اتنی گائے بکریاں لے گیا ہے, ظلم کر رہا ہے, آپ اس کو روکے جا کر. ورنہ اس سے جہاد بدنام ہو رہا ہے. خیر انہوں نے اپنے دو آدمیوں کو بھجوایا وہاں جا کے اس کو کہا, وہ نہیں مانا, اس نے دھمکی دی کہ چلو خبردار جہاد. اگلے دن انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی ایک شرط ہے کہ سارے گاؤں والے, ایک دو گاؤں جو تم آئے ہو, اپنا سارا اسلحہ ہمارے پاس جمع کرا دو تاکہ ایک منظم کام ہو, اور آئندہ سے تم بھی اپنی لڑائیاں خانہ جنگی نہیں کرو گے, اور جو کام ہوگا, جو فیصلہ ہوگا, وہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں منظور ہے. انہوں نے کہا اگر یہ شرط ہے تو پھر ہم لڑیں گے, اس کے لیے ہم لڑیں گے جا کے. وہ کمانڈر سے گئے, کمانڈر کو لڑا, وہ اللہ تعالیٰ نے روب ڈالا, وہ اس نے نہیں مانا تو انہوں نے اس پہ فائرنگ کی اور اس کے ساتھیوں کو مارا اور اس کو بھی مارا اور اس کی لاش کو لٹکا دیا. اس کے کچھ ساتھی بھاگ گئے, کچھ قتل ہو گئے, فساد مفسدین تھے, ان کے لاش کو عبرت کے لیے لٹکا دیا. اور اس کے بعد ان دو تین گاؤں نے اور بھی گاؤں ان کے ساتھ مل گئے, وہاں انہوں نے اسلامی نظام چلانا شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد کچھ اور کمانڈر کا پتہ چلا, وہ بھی گڑبڑ کر رہا ہے, دور والے وہ بھی پانچ چھ گاؤں والے ان کے پاس آئے, انہوں نے ان سے بھی یہی شرط رکھی. یہ ان کی دو شرطیں تھیں کہ اسلحہ اپنا جمع کروا دو تاکہ آپس میں لڑائی نہ ہو ہماری اور امن کے ساتھ رہو, اور اسلامی نظام قائم ہوگا, جو اسلامی حکومت طے کرے گی وہ تم نے مانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دس گاؤں بنے, پچاس گاؤں بنے, پھر پورا صوبہ قندھار ان کے تحت آ گیا. یہی دو شرطیں وہ لے کے چلتے رہے, حتیٰ کہ افغانستان سن 95 میں 95 میں تقریباً 80-85% علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا, اور کابل بھی فتح ہو گیا. کابل بھی انہوں نے فتح کر لیا, وہ بھی لوگ ان کے پاس, چونکہ خانہ جنگی تو کسی کو پسند نہیں تھی. اور اس وقت کا میڈیا, پوری دنیا کا میڈیا گواہ ہے کہ ایک سال دو سال تک سارا میڈیا کہتا رہا, اور سارے کفار یہود اور سارا سب کے سب کمیونسٹ یہ کہتے رہے کہ جتنا امن طالبان نے کہ افغانستان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں نہیں. یہ سب نے میڈیا نے مانی ہوئی ہے, یہ باتیں حقائق ہیں. اس کے بعد انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی اب ہمیں دنیا میں رہنا ہے, تو انہوں نے یو این او کو درخواست دی کہ بھئی اگر ایسی بات ہے اور ہم نے امن قائم کیا ہے اور کیپٹل پہ ہمارا قبضہ ہے, ملک پہ ہمارا قبضہ ہے, 85% یا 90% پہ ہمارا قبضہ ہے, تو پھر ہمیں یو این او میں تسلیم کیا جائے. انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں. اب وہ کفر کو پتا تھا کہ یہ کو اگر مان لیا تو یہ تو سارے علاقے میں اسلام پھیل جائے گا, چونکہ وہ سات ملک جو ہیں جو آزاد ہوئے ہیں, ساتوں ریاستیں, وہ ان کے دل میں روس کی دشمنی ہے, تو انہیں متبادل چاہیے. اور شروع سے ان کی تربیت کمیونزم کے مطابق ہوئی ہے, تو امپریلزم امریکہ کے ساتھ تو جائیں گے نہیں, ظاہر ہے اسلام کی طرف ہی آئیں گے. اب وہ اگر آ کے یہاں کا امن پسند ہر چیز دیکھیں گے, تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے محبوبیت رکھی ہے, مقناطیسیت رکھی ہے, ہر آدمی کا دل وہاں جائے. اور ہم تو وہاں گئے ہیں, اس طالبان کے زمانے میں بھی الحمدللہ آدمی جائے. حضرت عجیب چیز ہے, زیارت کے قابل وہ ملک ہے کہ آپ بارڈر سے ایک طرف سے چل کے دوسرے بارڈر تک ہزاروں میل چلے جائیں, اور مشرق سے لے کے مغرب تک, جنوب سے شمال تک ہزاروں میل, آپ کو سینکڑوں گاؤں دیہات شہر بیچ میں آئیں گے. کسی گاؤں کے کسی مکان میں, کسی روڈ پہ, کسی بازار میں, کسی گلی میں, کسی مرد میں, کسی عورت میں, آپ کو شریعت کے خلاف ایک بات نظر نہیں آئے گی. پورے ملک میں گھوم جائیے آپ, یعنی بالکل نورانیت والا ماحول, آدمی کو اللہ کی طرف سے سکینت اور رحمت اترتی محسوس ہوتی ہے. آپ کتنے دن رہیں اور لوگ اتنے خوش اور اتنا پرامن, اتنا پرسکون. یعنی میں مثال دے گا, جیسے رمضان شریف میں اگر آدمی محسوس کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے اللہ کی رحمت اور سکینت اتر رہی ہے, اور آدمی کا دل خود بخود نیکی کی طرف چلتا ہے. اس ملک میں آپ غیر رمضان میں چلے جائیں تو بالکل وہ رمضان والی کیفیت محسوس ہو رہی ہے. ایسا ملک ہے, یعنی وہ زیارت آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک آدمی خود نہ جائے. میں اپنے دوستوں کو بہت کہا کرتا تھا یہ جنگ کے حالات سے پہلے کہ جس نے افغانستان کو سمجھنا ہے وہ خود جائے, اس کے بغیر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. کتنے نوجوان پاکستان کے, سعودی عرب کے وہاں گئے ہیں اور ایسے وہاں سے دیندار ہو کر آئے ہیں, بس صرف جا کے دیکھ کے وہ آئے ہیں, ماشاءاللہ دینداری ان میں آ گئی. تو یہ ایک عجیب چیز تھی. تو انہیں کفار کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو اقوام متحدہ کا مان لیا تو پھر ہمارے پاس, پھر یہ تو سارے علاقے, یہ ساتوں ملک, یہ تو پھر خلافت اسلامیہ بنا لیں گے. اور چونکہ انہوں نے جب یہ ہو گیا قبضہ, تو انہوں نے پورے ملک کے نمائندہ 5,000 یا 7,000 کے قریب علماء اور قبائل کے عمائدین اور پٹیل اور چودھریوں کو بلا کے مشورہ کیا کہ ابھی اب ہم نے اسلامی حکومت اتنی بڑی ہو گئی ہے تو اس حکومت کا ایک دستور قانون تھا کہ اس کے مطابق ہی چلے. تو انہوں نے سب نے آ کے امیر المومنین ملا محمد عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کہا کہ یہ ہمارے سربراہ ہیں. لیکن چونکہ اسلامی طرز پہ ہر حکومت چلنی ہے تو ان کو ہم صدر یا پریزیڈنٹ یہ نہیں بنائیں گے بلکہ یہ امیر المومنین ہوں گے, تاکہ اسلامی اصطلاح اوپر سے لے کے نیچے تک 100% اسلامی اصطلاح ہو. اور انہوں نے یہ طے کر دیا کہ جتنی بھی کی پوسٹیں ہیں, وزارتیں ہیں, گورنر جنرل ہے, چیف جسٹس ہے, چیف آف آرمی اسٹاف ہے, جتنے بھی ہیں کی پوسٹ جو ہے, سب پہ علماء دین رہیں گے, غیر عالم نہیں رہے گا وہاں. اور یہ ریکارڈ ہے ان کا کہ جتنے وزراء ہیں سب علماء. ہاں دوسرے ماہرین ان کے مشیر ہیں, ان کے تابع ہیں, تاکہ دین کے خلاف کوئی بات وہ عالم ہی سمجھے گا نا کہ دین کیا ہے. عالم کو تو پتہ ہے کہ دین ہے, وہ دین کے خلاف نہیں کوئی اپنی وزارت میں ان کو بات نہیں ہونے دے گا. اس لیے اس طرح کی باتیں, یہ لمبی تفصیل ہے اس کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. اب انہوں نے پتہ, اس لیے دشمنان اسلام نے, اسی امریکہ وغیرہ نے, سب نے بیچ میں پڑھ کے اقوام متحدہ کہ نہیں ان کو نہیں مانی دی. وہ 10% والا برہانی ربانی کا نمائندہ اقوام متحدہ کا ممبر رہا اور ان کو نہیں بننے دیا. کیوں؟ تاکہ یہ بن جاتے تو یہ تو خلافت اسلامیہ قائم ہو جاتی, پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا, ہر جگہ دینی قوتیں, پاکستان بھی اس میں آ جاتا, وہ بھی آ جاتے, تو ایک پھر تو دنیاوی لحاظ سے بھی یہ سب کا ستیاناش ہو جاتا. اس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے اسلام دشمنی کرتے ہوئے ان کو نہیں مانا, اور اس وقت بھی مختلف بہانے بنائے. لیکن اس وقت یہ دہشت گردی کا بہانہ نہیں پہلے بنایا. کیا بہانہ بنایا؟ کہ جی یہ تو پورا ملک ابھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, ابھی تو 10% باقی ہے, دیکھ لیں. دوسرا یہ کہا کہ عورتوں پہ ظلم کرتے ہو, ان کو برقوں میں رکھتے ہو, ان کو تعلیم نہیں تم دیتے, اور یہ کہا کہ تم نعوذ باللہ یہ منشیات پھیلاتے ہو, خشخاش بیچتے ہو یہاں, اس کی وجہ سے یہ ہیروئن بنتی ہے, اس طرح کے الزامات ان پہ لے. انہوں نے ان کا سب کا مثبت جواب دیا. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کے دلائل آپ کو بتاؤں. افغانیوں نے دلائل دیے, لہذا انہوں نے اس بات کو مانا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے, حتیٰ کہ اقوام متحدہ اس بات پر آمادہ ہو گئی کہ اب ہم اس کو مان لیں گے. امریکہ کو جہاں اس بات کا پتا چلا, اس نے فوراً یہ کینیا اور تنزانیہ کے سفارت خانوں کا ڈرامہ کھیلا, وہ پتہ نہیں کیا ہوا. اس کے بعد انہوں نے جاتے ہی, اس وقت بھی کوئی دلائل نہیں کچھ نہیں, جاتے بمباری شروع کر دی اور یہ ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا, تاکہ اسلام, تاکہ اس کو یو این او نہ مانے. لہذا یو این او چپ ہو گیا, اور اس وقت تین ملکوں نے صرف اس کو قبول کیا, پاکستان نے, سعودی عرب نے اور امارات نے, اس وقت تسلیم کر لیا. اور کسی ملک کے امریکہ نے سب کو ٹھوک دیا پیچھے سے کہ کوئی نہ تسلیم کرے, لہذا سب چپ ہو گئے بےچارے. یہ ایک ڈرامہ ہے پورا لمبا چوڑا, تاکہ اسلام دنیا میں نہ پھیلے. اس کے بعد پھر انہوں نے وہ دہشت گردی کا, اس وقت بھی بغیر دلائل کے, فیصلے اس کے بعد میں ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیے, یاد رکھیے, ہم نہیں کہتے ممکن ہے انہیں آدمی نے کیے ہوں, لیکن انہوں نے جو کیا ہے کہ بمباری پہلے کی ہے, اور امریکہ میں بھی فیصلے ان لوگوں کے خلاف جن پہ بمباری کی گئی, ان کے ساتھ فیصلے بعد میں ہوئے ہیں. اب فیصلہ تو ابھی ہوا ہے, ان کی پوری عمر جیل کا, کس کے کتنا, کس کا کتنا, ابھی ہو رہے ہیں فیصلے اس کے. اور یہ دوبارہ جو واقعات ہوئے 11 ستمبر کا, اس کا بھی یہی حال ہے. وہ طالبان کہتے ہیں, امارت اسلامیہ کی, افغانستان کی, جو وہ ایک گورنمنٹ ہے باقاعدہ, کوئی تنظیم نہیں ہے, کوئی ایک چھوٹی سی وہ کیا کہتے ہیں ایسوسیشن نہیں ہے, یا کوئی تنظیم نہیں ہے, وہ ایک حکومت ہے باقاعدہ, جس کا نام امارت اسلامیہ افغانستان ہے. ان کے وزراء ہیں, ان کی وزارتیں ہیں, پورا نظام حکومت ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہمیں دلائل دو, یہ ہمارے پاس مہمان ہے, ہمارا محسن ہے, جہاد کے زمانے میں آیا ہوا ہے, تم بھی اس کی تعریف پہلے کرتے رہے ہو, تم اس کو سپورٹ کرتے رہے ہو, یہ کب سے دہشت گرد ہو گیا ہے, لیکن اگر ہے تو ہم کسی دہشت گردی, ہم بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم کسی دہشت گردی کو قبول نہیں کرتے ہیں, اس سے بھی قبول نہیں کریں گے, لیکن تم کو دلائل تو دو. ہمیں نہیں دیے دلائل, اور زبردستی, بلکہ تو یہ حالات ہیں. بلکہ اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے, اس نے اپنی بدماشی چلانی تھی اور اپنا وہ غنڈا گردی کرنی تھی, زبردستی ان پہ اٹیک کرنا تھا, تاکہ یہ طالبان کو, اصل مقصد تو طالبان ہے, اسلام کو ختم کیا جائے. لہذا اس نے کہا, وہاں باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم صلیبی انداز سے اس کا مقابلہ کریں گے. اور بعد میں, اچھا یہ کیوں کہا یہ بھی میں عرض کرتا ہوں, یہ بھی اب بعد میں 2-3 دن کے بعد معذرت شروع کر دی. یہ فوراً نہیں کی معذرت, آپ اس کو آپ تاریخ دیکھیں, تاریخیں دیکھیں, فوراً معذرت نہیں کی. 2-3 دن کے بعد لوگوں نے, اس کے حواریوں نے کہا کہ وہ تو اس کا مقصد یہ تھا, یہ انگریزی زبان کی ایک اصطلاح ہے جس کا مقصد ہے کہ پوری قوت کے ساتھ مشن بنا کے, مقصد بنا کے ہم اس کا, دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. لیکن میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی خطیب نہیں ہے, وہ کیا اس کا نام ہے, یا بش, یا کوئی شاعر نہیں ہے کہ اس جوش میں اس کے منہ سے الفاظ نکل جائیں, بعد میں یہ سوچتا رہے کہ او ہو یہ کیا ہو گیا. وہ تو دعوے دار ہے کہ میں دنیا کی واحد سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہوں. تو پریزیڈنٹ تو بہت سوچ سمجھ کے بولتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جو لفظ نکال رہا ہوں اس کا مطلب ادھر ادھر کیا پڑھنا ہے جا کر. یہ اس نے جان بوجھ کے نکالے تھے یہ لفظ صلیبی تونکے, تاکہ صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملائے. اس کے ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد نیٹو کا کانفرنس, ان کا اجتماع ہونے والا تھا, اور اس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا. انہوں نے ان کو کہنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہارا صلیبی بھائی ہوں اور ہم نے مل کے ان کا دشمن کا مقابلہ کرنا ہے, ان کے کہ آپ تاریخیں دیکھ لیں اس کے بیان کی اور نیٹو کے اجتماع کی, ان کو لہذا انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. اب وہ بھی پریشان ہے, وہ بھی اب مخالفت کر رہے ہیں اس کی, وہ نیٹو والے بھی اب مخالفت کر رہے ہیں, لیکن اس وقت اس نے ان کو ساتھ ملا لیا تاکہ, اور اقوام متحدہ بھی بیچاری مجبور ہو گئی. اقوام متحدہ میں یہی سارے خبیث آپس میں ملے ہوئے ہیں, دو دو مسلمانوں بیچاروں کی تو اقلیت ہے. پھر اس نے یہ کہ بھی کوئی مسلمان اٹھ نہ جائے, باقاعدہ کہہ دیا, وارننگ دے دی کہ اب فیصلہ کرنا پڑے گا ہر ملک کو, یا ہمارے ساتھ یا دہشت گردوں کے خلاف. اور دہشت گرد پہلے ہی پورے میڈیا میں مسلم ٹیررزم یعنی پہلے بتا دیا کہ یہ تو اسلام کے ساتھ ٹیررزم ہے, حالانکہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ امریکہ میں غیر مسلم 40 کے قریب تنظیمیں دہشت گرد ہیں جن کو امریکہ کی گورنمنٹ دہشت گرد کہتی ہے, اور ہر ملک میں ہے. یہ برطانیہ میں, یہ آئرلینڈ کی جو ہے, انڈیا میں آر ایس ایس وغیرہ ہیں, دوسرے ملکوں میں, کس ملک میں نہیں ہے دہشت گرد تنظیمیں, لیکن ان کے خلاف آج تک کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. یہ صرف مسلم ٹیررزم مسلم دہشت گرد سارا ذہن دنیا کا ایسا بنا دیا. اور یہ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ابھی اسامہ نے جب وہ اپنا ایک بیان دیا تھا, اسامہ بن لادن نے, تو انہوں نے سی این این کو اور سب کو کہہ دیا کہ نہیں اس کا بیان نہ دو, چونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے بیانات دینے سے کوئی اشارہ نہ ہو, کوئی آرڈر نہ ہو ٹیررزم کو. تو وہ تو سب نے مان لیا, سارے میڈیا نے مان لیا. تم اگر یہ بات منع کرو کہ کسی مسلمان کو دہشت گردی کے ساتھ منسوب نہ کرو, کیوں نہ مانے گا وہ تمہارا, لیکن یہ کہتے نہیں, بلکہ چاہتے ہیں کہ ہو. اور ڈرامہ کرنے کے لیے, لوگوں کی آنکھ میں جھول ڈالنے کے لیے ایک دو بیان دے دیتے ہیں, کسی اسلامی سینٹر میں جا کے بیان دے دیا کہ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں ہم, تو حالانکہ سب جھوٹ ہے. سارے قرائن دلائل اس کے مطابق ہے, وہ اسلام یہ اسلامی کے مخالف ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کر کے پھر دیکھیے, اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا, بلکہ اتنا ظلم اور غرور ان کے ذہن میں ہے, فرعونیت ہے, کہ ان کی امریکی قیادت نے باقاعدہ یہ بات یہاں تک کہی کہ ان دہشت گردوں پہ, اور مقصود افغانستان تھا, کہ ایسی ہم ایسا ان کو مزہ چکھائیں گے کہ نقشے سے اسے ختم کر دیں گے. یہ الفاظ ہیں اس کے, یہ بھی اس پہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے پورے عالم اسلام کی گورنمنٹوں کو, اور کسی گورنمنٹ کو نہیں, یورپ کی گورنمنٹوں کو نہیں, امریکہ کی گورنمنٹوں کو نہیں, افریقہ کی گورنمنٹوں کو نہیں, صرف عالم اسلامی گورنمنٹوں کو, اور خاص طور پہ عرب ملکوں کی اور خلیجی ملکوں کو یہ باقاعدہ یہ دھمکی دی کہ جتنے تمہارے ہاں خیراتی ادارے ہیں, خیر ریلیف کے کام کرنے والے, ویلفیئر کرنے والے, ان سب کا اکاؤنٹ چیک کرو کہ یہ کہیں دہشت گردوں کو پیسے تو نہیں دے رہے. اور ہر تنظیم, حتیٰ کہ رابطہ عالم اسلامی کو, حیات غاز اسلامیہ کو, ان کو سب کو یہ کہا کہ ان سب کو چیک کرو. اور البانیہ میں باقاعدہ ایک یتیم خانے پہ بمباری کی گئی اور اشارہ کیا گیا کی عیسائیوں نے, لیکن انہوں نے فضا ایسی بنا دی کہ اسلامی جتنے خیراتی ادارے ہیں, وہ خیراتی ادارے کیا کرتے ہیں, یتیم خانے بناتے ہیں, قرآن کے مکاتب بناتے ہیں, اور مساجد بناتے ہیں, کنویں غریبوں کے لیے کنویں بناتے ہیں, غریبوں مسکینوں اور یتیموں کا خیال کرتے ہیں, یہی ہے نا. لیکن اس پہ بھی انہوں نے گویا پابندی لگا دی کہ اب آئندہ کام نہیں ہوگا. اب پورے عالم اسلام میں تہلکہ مچ گیا کہ جی یہ تو اس کے. ابھی میں جمعرات کو یہاں آیا ہوں تو ہمارا تیر لائن میں وہ اس دن کا اخبار پڑھا, پچھلی 10 دن پہلے کی جو جمعرات گزری ہے, اس میں باقاعدہ یہ میں نے پڑھا اخبار میں کہ امریکہ کے سینٹ کے امور خارجہ کے چیئرمین نے امریکی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے. چیئرمین باقاعدہ امور خارجہ کے چیئرمین جو سینٹ میں, سینیٹر نے مطالبہ کیا امریکی گورنمنٹ سے کہ ہمارے کہ سعودی عرب سے ہم لوگ امریکہ روزانہ 1,00,000 بیرل یا ڈرم وہ پٹرول کے خریدتا ہے, تو ہمیں سعودی عرب پہ دباؤ ڈالنا چاہیے, کہنا چاہیے اسے کہ وہ دینی مدارس کو چندے بند کرے. یہ الفاظ تھے باقاعدہ, کہ جتنے بھی عربی میں لفظ ہے المدارس الدینیہ الاہلیہ, ان کو سب کو سعودی عرب چندے بند کرے. کیوں؟ کیونکہ انہی دینی مدارس کی وجہ سے امریکہ کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے اور دہشت گردی کو پانی ملتا ہے. اب آپ بتائیے, یہ دین کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہدف صرف افغانستان نہیں ہے, ہم جہاں کہیں دہشت گردی کو دیکھیں گے مشرق میں مغرب میں یہاں یہاں ہر جگہ بمباری کریں گے. اور یہ چند دنوں کی لڑائی نہیں ہے بلکہ سالوں کی لڑائی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک عالمی اعلان جنگ ہے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف. اس لیے اللہ لیکن ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایک اصول عرض کیا کہ جب کبھی مسلمان یا دیندار لوگ اپنے دین پہ قائم ہوتے ہیں, اور الحمدللہ وہ قائم ہیں, اللہ ہمیں بھی اپنے دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ بات آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امریکہ کو رسوا کرے گا, ذلیل کرے گا, مغلوب کرے گا, اور ایسا کرے گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے ہمیں امید ہے کہ یہ رمضان, بہت سے لوگ پہلے انہیں سمجھاتے رہے ہیں کہ رمضان میں بمباری نہ کرو یہ مقدس مہینہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اسلامی تاریخ پڑھی ہے اس میں تو یہ لوگ جنگیں کرتے رہے ہیں. یہ وہ بھول گئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصرت بھی عطا فرمائی ہے, اسی میں اللہ نے فیصلہ کل مارکوں کا فیصلہ بھی کیا ہے, بدر کبریٰ کا فیصلہ بھی اللہ نے اسی مہینے میں کیا ہے, فتح مکہ کا فیصلہ کن فیصلہ بھی اللہ نے اسی میں کیا ہے, اور بیت المقدس کا صلاح الدین ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے فیصلہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. تو دنیا کے جتنے مار کے رمضان میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن فیصلے اسی میں کیے ہیں. ہمیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ اب انہوں نے رمضان میں بھی بمباری کرنی ہے کریں, اہلا وسہلا, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی رحمت آئے گی انشاءاللہ. یہ اللہ کی رحمت کو اور جوش دلا رہے ہیں, ہمیں خوشی ہے, ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے, 100% یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی, اور انشاءاللہ یہ فیصلہ کل مرحلہ ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ یورپ اور امریکہ میں اسلام پھیلے گا. اس کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں الحمدللہ, اخباروں میں آ رہی ہیں یہ باتیں کہ امریکہ کے لوگ, برطانیہ, یورپ کے ملکوں کے لوگ مساجد کی طرف, اسلامی سینٹروں کی طرف بڑھ بڑھ کے جا رہے ہیں اور علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے, یہ افغانستان کیا ہے. ابھی ایک آدمی بتا رہا تھا کہ وہاں کے میپ ختم ہو گئے ہیں, میپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں افغانستان ہے کہاں, یہ جس کے بارے میں ایسا ہے. اور اسلامی کتابیں لائبریریوں سے, بک شاپ سے ختم ہو گئی ہیں, لوگ ملتی نہیں ہیں, ختم ہو, لوگ اتنا اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. ہمیں اللہ سے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کہ اگر انہوں نے یہی ظلم اور طغیان اور دین کی مخالفت جاری رکھی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کریں گے, انتظاہ و برباد کریں گے, ان کے بیڑوں کو غرق کریں گے, برباد کریں گے, ان کے دشمنوں کو برباد کریں گے, اور انشاءاللہ ان کی برکت صرف افغانستان میں, پورے عالم اسلام میں انشاءاللہ نشے ثانیہ ہوگا, اور منافقین کو بھی اللہ ذلیل و خوار ہر جگہ کریں گے, اور یا تو لوگ سیدھے ہو جائیں گے ہدایت یافتہ, ورنہ انہیں بھی اللہ برباد و ذلیل کریں گے. اور انشاءاللہ یورپ, امریکہ, افریقہ, آسٹریلیا, ہر جگہ اللہ تعالیٰ دین کو ظاہر فرمائیں گے. ہاں البتہ وقت ختم ہو رہا ہے, اتنی بات میں عرض کر دوں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور یہ بات بہت اہم ہے. ہم جہاد میں شریک ہیں جہاں کہیں بھی ہیں, چونکہ دشمن نے, دشمنان اسلام نے پورا عالمی اعلان جنگ کیا ہے کہ ہم صرف افغانستان پہ اٹیک نہیں کریں گے, پوری دنیا پہ جہاں بھی ہمیں کہیں نظر آئے گا وہاں ہم کریں گے, اور ان کی کوشش ہے کہ ہر جگہ اسلام کو ختم کیا جائے. ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے. اس میں چار چیزیں میں عرض کیا کرتا ہوں, اور جو علماء کرام کہیں آپ اس پہ عمل کریں. چار چیزیں خاص طور سے بہت اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں جہاد کا تذکرہ کیا ہے, بے اموالکم وانفسکم کا لفظ استعمال کیا ہے, مال اور نفس کے ساتھ. تو جانوں کی قربانی تو وہ دے رہے ہیں, اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جانی آدمی کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بہت ہیں الحمدللہ. ہاں البتہ مال کی انہیں بہت ضرورت ہے, ویسے بھی ضرورت تھی کہ صاحب پہلے ان کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, لیکن اب خاص طور پہ جب سردی آ رہی ہے انہیں گرم کپڑوں کی بھی ضرورت ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے. تو جتنا ہو سکے جہاد بالمال کا فرض ہم لوگ ادا کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہاز غازیا فقط غزہ, جس نے کسی مجاہد کا بندوبست کر دیا, انتظام کر دیا, گویا گھر بیٹھے وہ بھی مجاہد ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہ ایک عورت کی بخشش اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی صرف اس بات پہ کہ اس نے مجاہدین کو جہاد کے جاتے ہوئے ایک سوئی دی تھی. ایک سوئی اللہ کو اتنا یہ مال پسند ہے, اور جو مال اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے اور صدقہ خیرات میں دیا جاتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقص الصدقۃ من مال, صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کے راستے میں مال کمی کم نہیں ہوتا, بلکہ بقیہ مال کا تحفظ ہو جاتا ہے, اللہ اس کی اپنے فضل سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور بقیہ میں برکت عطا فرماتے ہیں. جو کام 10,000 میں ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے 5,000 میں وہ کام کر دیتے ہیں, اور بلایا اور مصائب سے حفاظت کر دیے. تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اصل اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. اور دوسری چیز دعائیں ہیں. الحمدللہ آپ کے ہاں دعائے قنوت اور عشاء کے بعد ہر جگہ معمول ہے, یاسین شریف, یہ بہت مبارک بات ہے اللہ, لیکن انفرادی دعائیں بھی کرنی چاہیے.
یہ نہیں کہ اجتماعی دو دعائیں کر لیں بس فارغ ہو گئے، بلکہ ہر وقت جب اپنے لیے دعا کریں ان کے لیے بھی دعا کریں اور پورے اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مارکے کو، یہ مارکا ہے اس وقت عالمی مارکا ہے، اللہ تعالیٰ اس مارکے کو فیصلہ کن کرے اور آئندہ سے اللہ تعالیٰ امت کی ذلت کا زمانہ ختم کرے اور آئندہ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے، اور اللہ سے ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ فیصلہ کن انشاءاللہ رمضان ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے کہ پوری دنیا میں اسلام کی شان و شوکت اور عزت کا اظہار ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ سے دعائیں مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رسول اللہ سب بہترین دعا کا وقت کیا ہے، حضور نے فرمایا فرضوں کی نمازوں کے بعد اور راتوں کو، تو یہ ان اوقات میں خاص طور سے اہتمام کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی دین پہ پکے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم میں سے ہر شخص دین پہ ایک نہ ایک مورچے پہ کھڑا ہے، جہاں کہیں بھی ہے، دکان پہ، فیکٹری میں، ہر جگہ وہ دین کے مورچے پہ کھڑا ہے. پھر فرماتے ہیں خبردار اے مسلمان تمہارے مورچے کی طرف سے اسلام کو نقصان نہ پہنچے. اور علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اپنے دین پہ قائم رہے، دین کی مخالفت نہ کرے، دین کے خلاف کوئی کام نہ کرے. اگر وہ کرے گا تو اسلام کے مورچے کو اس کے مورچے کی اس کی طرف سے نقصان پہنچے گا. تو اس وقت مارکہ برپا ہے، جہاد ہو رہا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری میری طرف سے دین کو کوئی نقصان نہ ہو، میرے جسم سے دین کے خلاف کوئی عمل نہ نکلے. ہر عمل میرا اللہ کی طاعت اور اس کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے اور دین کی طاعت کی جائے. اور چوتھی چیز جو علماء کا فتویٰ ہے، علماء ہند نے بھی فتویٰ دیا ہے، ہمارے دار العلوم دیوبند، مظاہر العلوم وغیرہ تمام اکابر مدر مفتیوں نے اور پاکستان کے علماء کرام نے بھی، بلکہ عرب کے علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ چونکہ برطانیہ، امریکہ اور برطانیہ خاص طور پہ یہ چونکہ سرغنے ہیں اور یہی عالمی کفر کی نمائندگی کر رہے ہیں اسلام پہ وہ ہجوم کے لیے، اس لیے ان کا تجارتی بائیکاٹ کیا جائے، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہر چیز میں بائیکاٹ کیا جائے. اس سے ان کو ایک تو دو فائدے ہوں گے، ان کو مالی نقصان ہوگا، ان کی قوت کمزور ہوگی، دوسرا ہمارے اندر حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کا جذبہ آئے گا اور یہ کیفیات ایمانی آئیں گی. اور علماء فرماتے ہیں احادیث شریف میں آتا ہے کہ اعلی مراتب ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے. تو یہ تین چار چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ارحم الراحمين اپنے لطف کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، سیاکار ہیں. یا اللہ تیرے دین اور احکامات کے بارے میں ہم سے بہت تقصیر ہوئی، ہر وقت تقصیر، تو اسے معاف فرما، ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، پچھلے گناہوں کا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، آئندہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اپنا سچا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. اپنا پختہ دائمی تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اپنی معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور اور روشن فرما. اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو سچا اور پختہ تعلق نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ہمیں تعلق اور محبت نصیب فرما. یا اللہ ان کو ذوق و شوق سے اپنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہماری پوری پوری اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ ہماری بھی اصلاح فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی اصلاح فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح فرما، ہمارے رشتہ داروں، دوست احباب، تعلق والوں سب کی یا اللہ اصلاح فرما. یا اللہ ہم سب کے دل تیرے قبضے میں ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی طرف پلٹ دے، اپنے دین کی طرف پلٹ دے، اپنے دین کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ پورا پورا اپنے دین کا ہمیں چلنے والا بنا. یا اللہ اپنے دین کی صحیح قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما، ہر شر سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما. پوری دنیا میں ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اللہ پوری دنیا میں ہر مسلمان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی اللہ اموال و املاک کی حفاظت فرما. اللہ پوری دنیا میں ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے قرآن مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے یتیم خانوں کی حفاظت فرما، ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دارالعلوموں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مجالس اصلاح و ذکر و درود کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے علمی مراکز کی حفاظت فرما، ہمارے تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، ہماری تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، ہماری دینی جماعتوں، تنظیموں، اداروں سب کی یا اللہ پوری دنیا میں حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں حفاظت فرما، یا اللہ مجاہدین کی بھرپور مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر، چچنیا، افغانستان، ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما، خصوصاً یا اللہ افغانستان، یا اللہ جہاں صرف اسلام کی وجہ سے یا اللہ دشمنان اسلام نے حملہ کیا ہوا ہے، تو اپنے فضل و کرم سے مجاہدین کی بھرپور مدد فرما، یا اللہ پوری دنیا میں مجاہدین کی مدد فرما، خصوصاً افغانستان کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ اپنی تائید سے ان کو مؤید فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ان کو محفوظ فرما، ہر قسم کی کفر کی سازشوں سے ان کو محفوظ فرما، کفر کے مکر سے ان کو محفوظ فرما، کفر کی بمباری سے ان کو محفوظ فرما، کفر کی ہر طرح کے شرور سے ان کو محفوظ فرما، یا اللہ اور اپنے فضل و کرم سے کفار جنہوں نے اسلام کو ہدف بنا کر یا اللہ تیرے دین کو اپنا مقصد بنا کر یا اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا اللہ پوری دنیا میں اعلان جنگ کیا ہوا ہے، یا اللہ ایسے بدبختوں کو خصوصاً امریکہ، برطانیہ اور ان کے حوالیوں کی اللہ تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، ان کے بیڑوں کو غرق فرما، سمندروں میں غرق فرما، ان کے جہازوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے عالم ذیلوں کو تباہ و برباد فرما، ان کے سپاہیوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی فوج کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ تو اقوى القیاء فعال لما يريد على كل شيء قدير ہے، یا اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما، یا اللہ ان ذلیلوں کو، اپنے دشمنوں کو، اپنے دین کے دشمنوں کو ہر جگہ تباہ و برباد فرما، ان کو ہر جگہ ذلیل و خوار فرما، ہر میدان میں، ہر جگہ، ہر محاذ پر ان کو ذلیل و خوار فرما، یا اللہ ان کو ذلیل و خوار فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو ہر جگہ ذلیل و خوار فرما، اسلام اور مسلمانوں کو پوری دنیا میں عزت و غلبہ نصیب فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کو فیصلہ کن مارکے کا ذریعہ بنا، یا اللہ تو امت اسلامیہ کے حق میں فیصلے فرما، یا اللہ مسئلے سب تیرے ہاتھ میں، یا اللہ امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما، یا اللہ ذلت کے ختم ہونے کے فیصلے فرما، یا اللہ ہدایت کے عام ہونے کے فیصلے فرما، یورپ، امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ہر جگہ، ایشیا، ہر جگہ اسلام کی سربلندی کا فیصلہ فرما، اسلام کے پھیلنے کا فیصلہ فرما، ہدایت کے فیصلے کا فیصلہ فرما، یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین پہ پختگی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس جہاد میں جانی مالی طور پہ یا اللہ شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما، پوری امت میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما، پوری امت میں جہاد کا جذبہ پیدا فرما، شہادت کا شوق ہر مسلمان کے دل میں پیدا فرما، اپنے مبارک دین کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کے قربان کرنے کا جذبہ ہم میں اور تمام امت مسلمہ میں پیدا فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمارے اللہ بیماروں کو شفائے نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو جس مشکل پریشانی میں ہے تو اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کو یا اللہ ہر وہ خیر عطا فرما جس کو حضور صلی اللہ سے تجھ سے مانگا ہو، اور ہر اس سے پناہ نصیب فرما جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہو، وانت المستعان وعلیک البلاغ، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.